بسم اللہ ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم اگر اللہ کو نہیں دیکھتے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ احسانی کیفیت کے دو درجے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، نمبر ایک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور نمبر دو اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ مگر قطب العالم حضرت مولانا گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دوسرا درجہ جو ہے، یعنی ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس مراقبے کی علت ہے۔ لہذا یہ دو درجے نہیں ہیں، ایک ہی درجہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں بھائی، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم بھی تو اس کو دیکھ رہے ہیں کسی درجے میں، جب بھی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ سمجھے میری بات کو؟ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو دوسرا درجہ ہے یہ پہلے درجے کی علت ہے، اصل میں یہ دو درجے نہیں ہے، ایک ہی درجہ ہے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یعنی ہمیں اگر کوئی پتہ چل جائے کہ کوئی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم نے کسی نہ کسی درجے میں ان کو دیکھا ہے، ہماری نظر پڑی ان پر کسی درجے میں، تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا اس حدیث شریف سے کہ احسانی کیفیت کے دو درجے ہیں، نمبر ایک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور نمبر دو اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ مگر قطب العالم مولانا، دیکھو ہمارے بزرگوں کے علوم، قطب العالم مولانا گنگوئی یعنی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دوسرا درجہ جو ہے وہ اس مراقبے کی علت ہے، لہذا دو درجے نہیں ہیں، ایک ہی درجہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیکھ رہا ہے، تو گویا ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں کأنک رہے گا، یعنی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ، کأنک گویا کہ تم دیکھ رہے ہو، تو فرمایا دنیا میں کأنک رہے گا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ کأنک کا کاف نکال دیں گے، وہاں انک سے دیکھو گے۔ دنیا میں آنکھیں بنائی جا رہی ہیں ایمان تقوی اور غم تقوی سے، یعنی حصول تقوی میں بندہ جو مجاہدات اور حسرت اور غم اٹھاتا ہے اور خون تمنا پیتا ہے، اسی خون تمنا سے آنکھیں بنائی جا رہی ہیں، اور جب آنکھیں بنائی جاتی ہیں تو پٹی بندی رہتی ہے، اس وقت دیکھنے کی ڈاکٹر اجازت نہیں دیتا، اور جب روشنی آ جاتی ہے تو پٹی ہٹا دی جاتی ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ یہ پٹی ہٹا دیں گے، وہاں کاف کی پٹی ہٹا دی جائے گی، پھر انکا سے اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ یہ تقریر میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمہ اللہ کی ہے، جو ایک واسطے سے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ شاگرد تھے حضرت مولانا ماجد علی جونپوری کے رحمت اللہ علیہ کے، اور حضرت مولانا ماجد علی جونپوری رحمت اللہ علیہ شاگرد تھے حضرت گنگوئی کے، لہذا ایک واسطہ ہے بیچ میں ہمارے دادا شیخ میں اور حضرت گنگوئی میں، ایک واسطے سے وہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں۔ اور جب بات آ ہی گئی ہے تو میں بتاتا چلوں، حضرت والا سے کئی دفعہ ہم نے یہ سنا، آگے آگے ہو جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے ہو کے بیٹھا کرو، قریب ہو کے، ایک واسطے، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے کئی دفعہ ہم نے یہ سنا کہ مولانا ماجد علی جونپوری رحمت اللہ علیہ، یہ ہم سبق ہیں مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، جو بھائی ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہیں، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے بڑے تھے مولانا یحییٰ صاحب، لہذا کسی بات پہ ڈانٹا، اور ڈانٹتے ہوئے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تبلیغ کے جو ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے تبلیغ کام کو زندہ فرمایا ان کی بات کر رہا ہوں، مولانا یحییٰ صاحب ان کے بڑے بھائی تھے، تو ڈانٹتے ہوئے فرمایا میاں الیاس بڑے پیٹ بھر کے بے وقوف ہو، یہ الفاظ فرمائے، میاں الیاس بڑے پیٹ بھر کے بے وقوف ہو. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، قریب موجود تھے، مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے بے وقوف ہونے میں تو کلام نہیں لیکن بڑے ہونے میں کلام ہے، کیونکہ بڑے مولانا یحییٰ صاحب تھے، مولانا یحییٰ صاحب سے. تو انہوں نے جو فرمایا نا بڑے پیٹ بھر کے بے وقوف ہو، تو فرمایا پیٹ بھر کے بے وقوف ہونے میں تو کلام نہیں لیکن بڑے ہونے میں کلام ہے، کہ بڑے کیوں کہا، بڑے تو تم ہو، یہ تو چھوٹے بھائی ہیں تمہارے. تو دیکھو ہمارے بزرگوں کے اندر ایسے ہنسی مذاق بھی ہوتے تھے. تو مولانا حشمت علی صاحب تھے، مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند سے، ان کا بہت کھلا مذاق تھا. اچھا مولانا حشمت علی صاحب جو تھے وہ ان کا رنگ بھی ذرا کالا تھا اور تھے بھی بہت موٹے. تو انہوں نے کہا ابے قاسم، کہنے لگے ابے قاسم تو بھی دیہاتی، تیرا باپ بھی دیہاتی، تیرا دادا بھی دیہاتی، تو یہاں کہاں سے آ گیا مدرسے میں، جا کے ہل چلا، بیل لے اور جا کے، اس وقت بیل سے ہل چلایا جاتا، چلائے جاتے تھے. انہوں نے کہا جا کے ہل چلا، تو بھی دیہاتی، تیرا باپ بھی دیہاتی، تیرا دادا بھی دیہاتی، تو یہاں کہاں سے آ گیا مدرسے میں. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں ایک بیل تو مل گیا ہے، دوسرے کی تلاش ہے. انہیں کی طرف اشارہ کیا کہ ایک بیل تو مل گیا، کیونکہ وہ ذرا کالے سے بھی تھے اور موٹے تھے. تو فرمایا کہ ایک بیل تو مل گیا ہے، دوسرے کی تلاش ہے. اس پر وہ بھی بہت زور سے ہنسے. تو ہمارے اکابر میں اور دیکھو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. شریعت کے خلاف اس وقت ہوتا جب ان کو برا لگتا مولانا حشمت علی صاحب کو کہ مجھے کیوں کہا ایسا، اور مولانا قاسم نانوتوی جانتے تھے کہ ان کو برا نہیں لگے گا، یہ آپس کے تعلق کی بات ہوتی ہے، لہذا شریعت میں جائز ہے ایسا مذاق. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہے، ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہے، چھوٹی سی بلی کے بچے کا باپ، یہ کوئی اچھا نام ہے؟ لیکن ان کو پسند آ گیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میزان فرمایا تھا، وہی میزان مشہور ہو گیا. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 35 دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن تھا، اصل نام بھی امت کو پتہ نہیں ہے، اتنا مشہور ہوا یہ نام، جو میزان میں نام آپ نے پکار دیا کہ انت ابو ہریرہ، تم چھوٹی سی، ان کی آستین پھولی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کیا ہے اس کے اندر، تو انہوں نے دکھایا کہ بلی کا بچہ اندر رکھ کے لائے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مزاحن انت ابو ہریرہ، یہ بلی کا بچہ ہے اور تم اس بلی کے بچے کے باپ ہو. دیکھیے اب یہ مزاح ایسا مشہور ہے آج تک، یہی ہم اسی کو کہتے ہیں. تو کیونکہ حضور جانتے تھے کہ ابو ہریرہ اس بات کا برا نہیں منائیں گے، لہذا آپ نے اس نام سے پکار لیا ان کو، تو شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے. میں کہا ہاں، تو مولانا ماجد علی جونپوری رحمت اللہ علیہ ہم سبق تھے مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ. مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ مرید تھے اور بعد میں خلیفہ بھی ہوئے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ. مولانا ماجد علی جونپوری رحمت اللہ علیہ کسی سے بیعت نہیں تھے. اب چونکہ دوستی آپس میں بہت تھی اور بیٹھتے بھی ساتھ ساتھ برابر میں تھے، اور حضرت گنگوئی کے سامنے بیٹھتے تھے درسگاہ میں. اب دیکھو دوستی یہ ہوتی ہے، دوستی اصل دوستی یہ ہوتی ہے. مولانا یحییٰ صاحب اندر کڑتے رہتے تھے کہ ان کا کسی سے تعلق نہیں ہے، ان کا اصلاحی تعلق نہیں ہے اور یہ کسی سے بیعت نہیں ہے. ایک دن ان سے رہا ہی نہیں گیا. ایک دن سبق ختم ہوا، حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے کتاب بند کی، وہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ قطب العالم، انہوں نے کتاب بند کی، اور مولانا یحییٰ صاحب نے فوراً یہ فرمایا، عرض کیا کہ حضرت آپ مولانا ماجد علی جونپوری کو بیعت کر لیجئے. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھے کہ مولوی ماجد علی جونپوری نے ان سے کہا ہوگا کہ مجھے بیعت کروا دو، اور وکیل بنایا ہوگا کہ بھائی تم بات کر لو، مجھے شرم آ رہی ہے، یہ سمجھے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، لہذا فوراً ہاتھ بڑھا دیا. اور مولانا ماجد علی جونپوری سرپٹا گئے کہ یہ ہو کیا گیا, انہوں نے یہ بات کیا کہہ دی. لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ میرے استاد اتنے بڑے قطب العالم اتنا اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور میں ہاتھ نہ میں کہوں کہ نہیں میں نہیں بیٹھ ہوتا, یہ بہت غلط بات ہوگی, لہذا انہوں نے بھی فوراً ہاتھ بڑھا دیا اور بیٹھ ہو گئے. پھر ساری زندگی خطوط میں لکھتے رہے کہ مولوی یا تمہارا یہ احسان میں کبھی بھول نہیں سکتا کہ تم نے مجھے بیعت کرا دی. دیکھو یہ ہوتی ہے دوستی, اس کو دوستی کہتے ہیں. ہم تو پتہ نہیں کیا سیر سپاٹے تو خوب کر رہے ہیں, دعوتیں اڑا رہے ہیں, لیکن آخرت کی, اپنے دوست کی آخرت کی کوئی فکر نہیں. یہ ہمارے اکابر تھے. دیکھو پھر انہوں نے جب بیعت ہوئے تو حضرت گنگوئی کی نسبت بہت مضبوط تھی, انہوں نے پھر تعلق قائم کیا, باقاعدہ تعلق قائم کیا, اصلاح کروائی کہ بھائی یہ خالی بیعت ہونا تھوڑی کافی ہے, پھر اس کا حق بھی ادا کیا انہوں نے اور اللہ نے ان کی اصلاح فرما دی. تو اس لیے دوستی کا حق یہ ہوتا ہے, یہ اصل دوستی ہے جس کا ہمارے اکابر نے حق ادا کیا اپنی دوستیوں کا. لہذا حضرت آپ مولانا ماجد علی جونپوری کو بیعت فرما لیجیے, حضرت نے ہاتھ بڑھا دیا. حضرت یہ سمجھے کہ بھائی انہوں نے وکیل بنایا ہوگا. حضرت ہمارے حضرت والا بڑے جوش میں اور بہت مزے لے کر یہ واقعہ سناتے, اور کئی دفعہ ہم نے سنا حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے یہ واقعہ. خیر یہ بات آئی تھی حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ, ایک واسطے سے حضرت گنگوئی رحمت اللہ, حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا شیخ, ایک واسطے سے حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, یعنی مولانا ماجد علی جونپوری رحمت اللہ علیہ کے استاد بنے ہمارے دادا شیخ کے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ, بخاری پڑھائی ان کو. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں, فتح الباری شرح بخاری میں اس احسانی کیفیت کو بیان فرمایا کہ احسان کیا ہے. فرماتے ہیں ان یغلب علیہ مشاہدۃ الحق بقلبہ حتی کأنہ یرى اللہ تعالی شانہ, یعنی مشاہدہ حق ایسا غالب ہو جائے کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کو مدارس سے, کتابوں سے, تبلیغ سے, تدریس سے کوئی نہیں پا سکتا. یہ کیفیت صرف اور صرف اہل اللہ کے سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہے. کیفیات کے حامل قلوب ہوتے ہیں, قوالب اور اوراق کتب نہیں ہوتے. قوالب جمع قالب کی, یعنی یہ جسم, یہ حامل نہیں ہوتے اس کے, اور اوراق کتب بھی نہیں ہوتے. کتابوں سے یہ چیز نہیں مل سکتی. کمیات شرعیہ کتابوں سے ملتی ہیں, لیکن کیفیات احسانیہ کے حامل اوراق کتب نہیں ہو سکتے. یہ کیفیات احسانیہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. لہذا جب شیخ کے پاس جاؤ تو اضافہ علم کی نیت نہ کرو, کیفیت احسانیہ کی ترقی کی نیت کرنا چاہیے. اعمال کی ترقی اور قبولیت احسان پر موقوف ہے, کمیت پر موقوف نہیں. جیسے جہاز میں لوہا کم ہوتا ہے اس کا حجم بھی کم ہوتا ہے, اور ریل کا لوہا اور حجم زیادہ ہوتا ہے, لیکن جہاز چھوٹا ہو چاہے ڈکوٹا ہی ہو, لیکن اپنی اسٹیم کی کیفیت کی وجہ سے یہاں سے چند گھنٹوں میں جدہ پہنچ جائے گا, جبکہ ریل کو پہنچنے میں کئی دن لگ جائیں گے, اور پہنچ بھی نہیں سکتی, بیچ میں ریلوے لائن ہے بھی نہیں, پہنچ بھی جائے تو کئی دن لگیں گے. اگر فرض کر لو ریلوے لائن بچھی ہوئی ہوتی تب بھی کئی دن لگ جاتے ہیں, جبکہ ریل کو پہنچنے میں کئی دن لگ جائیں گے. لہذا اپنے بزرگوں کی خدمت میں ہم جائیں تو یہ نیت کریں کہ کیفیت کی اسٹیم لینے جا رہے ہیں, کیونکہ اگر علم کی نیت کی تو ممکن ہے وہاں ایک علم کی بار بار تکرار ہو. اس تکرار سے بعض نادان گھبراتے ہیں کہ میاں وہاں تو ایک ہی بات کو بار بار بیان کرتے ہیں, ایسا سمجھنا سخت نادانی ہے. تکرار علم قرآن پاک سے بھی ثابت ہے, ایک ہی آیت کتنی جگہ نازل ہوئی ہے. تکرار علم دلیل شفقت ہے. باپ اپنے بیٹوں سے بار بار کہتا ہے کہ بیٹا اس گلی سے نہ جانا, وہاں غلط قسم کے لوگ رہتے ہیں. پھر دو تین دن کے بعد یہی بات کہتا ہے. بار بار ایک ہی آیت کا نزول حق تعالی کی رحمت کی دلیل ہے. ایسے ہی شیخ اور مربی پر رحمت کا غلبہ ہوتا ہے تو بار بار کہتا ہے کہ دیکھو نظر بچانا. دوسری دلیل یہ ہے کہ تکرار غذائے جسمانی میں آپ کو اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ روزانہ چائے پیتے ہو، یہاں کیوں نہیں کہتے کہ میاں کل بھی چائے پلائی، آج پھر پلا رہے ہو؟ جس طرح تکرار غذائے جسمانیہ احب ہے، اگر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو تکرار علوم روحانیہ سے بھی مزہ آنے لگے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فہم عطا فرمائے، اپنے راستے کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار دوران سفر کراچی سے لندن جاتے ہوئے طیارے میں 16 ربیع الثانی 1416 ہجری 13 ستمبر 1995 کو یہ اشعار ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے طیارے میں بھی جاتے ہوئے ان کا دھیان اللہ ہی کی طرف رہتا ہے۔ اور یہی کیفیت احسانیہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا استعظار رہے۔ قلب شکستہ اور نزول تجلی، یعنی ٹوٹا ہوا دل اور اللہ تعالی کی تجلیات کا نزول، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر دل ٹوٹا ہوا ہو، اور بشرطے کہ اللہ کے لیے ٹوٹا ہو، اللہ کے راستے میں دل ٹوٹا ہو، تو پھر اس پر دل پر تجلیات اللہ تعالی کی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ اترے۔ کیوں قلب شکستہ میں ہے مولا کی تجلی، کیوں قلب شکستہ میں ہے مولا کی تجلی، محبوب ہے کیا ان کو یہ میرا دل ویراں۔ کیا اللہ تعالی کی تجلی ٹوٹے ہوئے دل میں کیوں نازل ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ کیا ان کو یہ میرا جو دل میں نے ویران کر دیا، یعنی حرام آرزوؤں کو پورا نہ کر کے، دل کی حرام خواہشات کو پورا نہ کر کے میں نے دل کو ویران کر دیا، کیا اللہ تعالیٰ کو میرا ویران دل محبوب ہو گیا ہے؟ اور یہ بلاغت میں اس کو استفہام اقراری کہا جاتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کہ دل گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دل محبوب ہو گیا جس میں جو ویران ہوا اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے خلاف جو آرزوئیں پیدا ہوئیں ان کا خون کر کے۔ کیوں قلب شکستہ میں ہے مولا کی تجلی، محبوب ہے کیا ان کو یہ میرا دل ویراں، جو خار چبھے راہ میں ان کی تو سنے دوست، جو خار چبھے راہ میں ان کی تو سنے دوست، آتا ہے نظر میں وہ میری رشک گلستان، آتا ہے نظر میں وہ میری رشک گلستان۔ یعنی ان کے راستے میں جو کانٹے چبھے، خار بمانے کانٹا، تو ان کے راستے میں جو کانٹا چبا، یعنی دل پر ہم نے اپنی حرام آرزوؤں کا خون کیا، دل پر غم اٹھایا، دل کے چاہتے ہوئے بھی ہم نے گناہ نہیں کیا، تو مجھے وہ کانٹا جو چبا دل میں، وہ گویا کہ مجھے باغ سے بھی بڑھ کر نظر آتا ہے، رشک گلستان نظر آتا ہے، یعنی باغ سے بھی بڑھ کر نظر آتا ہے۔ اور یہی ہونا چاہیے، محبت کا تقاضا یہی ہے۔ اور دوسرا مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں مخلوق کی طرف سے، مخلوق کی طرف سے بھی تکلیفیں آتی ہیں، ان کو بھی برداشت کیا گویا ہم نے یہ سمجھ کر کے اللہ کے راستے کی تکلیف ہے، تو جیسے اللہ محبوب ہیں یہ ان تکلیفوں کو بھی ہم نے محبت سے برداشت کیا. لگتا ہے کہ پھولوں کی ہے بارش میرے سر پر، اب سنگ ملامت کا مزہ اور ہی کچھ ہے. لگتا ہے کہ پھولوں کی ہے بارش میرے سر پر، اب سنگ ملامت کا مزہ اور ہی کچھ ہے. جو خار چبھے راہ میں ان کی تو سنے دوست، آتا ہے نظر میں وہ میری رشک گلستان. جو قرب کی منزل کا مزہ لوٹ رہے ہیں، جو قرب کی منزل کا مزہ لوٹ رہے ہیں، سمجھے گا بھلا کیا اسے ایک طفل دبستان. یعنی جو اللہ کی مرضی کا، جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا مزہ جن کو حاصل ہو گیا، تو اس کو ایک طفل دبستان یعنی اسکول جانے والا بچہ، مدرسے میں جانے والا بچہ، مکتب میں جانے والا بچہ، دبستان بمانے مکتب کے، یہ مکتب میں جانے والا بچہ کیا سمجھے گا اس کو؟ جو عارف ہیں وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے، بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے. حضرت والا ہی کا ایک شعر ہے، دیکھو شعر کی تشریح حضرت کے شعر کی تشریح حضرت کے ہی شعر سے ہوگی.
جو قرب کی منزل کا مزہ لوٹ رہے ہیں، سمجھے گا بھلا کیا اسے ایک طفل دبستان. کیوں قلب شکستہ میں ہے مولا کی تجلی، محبوب ہے کیا ان کو یہ میرا دل ویران. جو خار چبھے راہ میں ان کی تو سنے دوست، آتا ہے نظر میں وہ میری رشک گلستان. جو قرب کی منزل کا مزہ لوٹ رہے ہیں، سمجھے گا بھلا کیا اسے ایک طفل دبستان.
یہ تین ہی شعر ہیں مگر بہرحال حاصل تصوف ہیں، عمل کے لیے یہ بھی کافی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.